Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On behalf of the management of Punjab Group of Colleges, I welcome you all to this discussion session on our responsibilities as a teacher towards our society. Before we should start off, I would request Athar Azim Sahab to come here and recite a few verses from the Holy Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم.
جزاك الله. Thank you, sir. If I say no steam or gas ever drives anything until it is confined, no Niagara is turned into energy or power unless it's tunneled. No life grows until it is focused, disciplined, and dedicated. What is education? Is it simply a matter of distributing employment certificate? Or is it something else? All of you are very worthy educationists, I'm sure. And they would come up with this answer that education means to spread awareness. What do we mean by this awareness? What type of awareness do we mean? If I am to answer this question, I would simply say, by spreading education, we want to relate our past with the present for the betterment of the future. We mean by education that our nation, our young nation should be able to solve the problem with reference to the universe and themselves. They should be able to make a difference between right and wrong. They should be able to make a difference what is worldly and what is divine. If I sum up all this, what I have said, I can say that education gives a person a third eye, an eye with which he can see which he cannot see by these eyes. By education, he can know the evolution of life. If I again sum up this, that education makes a scientific man, makes a man a scientific man. This is what education is. Though I know that I have my very worthy audiences and they can talk a lot on this issue. And I've heard them, some of them. I've read some of them, but so it makes a man a scientific man. But tell me one thing, what we are doing in our institution, are we doing the same, doing something to make a man a scientific man? Let me take it from another view. 20 years ago, almost 200 years ago, a small institution was set up named Punjab College of Commerce. There was a very limited scope before the creator of this institution. But soon, by dint of their hard work, they were able to rise their horizons and to establish their scopes. So, soon we saw that one institution spread like tentacles into the different cities and different fields. And now we all know that Punjab Group of Colleges is one of the biggest group of academic institutions in the country. It is providing quality education to the students. It is providing extracurricular activities to the students. We all know that our students are not excelling in academic fields, academic areas. We all know that our students are excelling in sports. The winner of the winning trophy of Punjab University and of different boards is a testimony of my, what I am saying. That we have been winner of Punjab University in sports for the last 10 years, consecutive 10 years. So how these effort, these success have been possible, obviously, by the day and night efforts made by the management of the group and the worthy teacher, that means you. But we, as we have not very clear objectives in the beginning and they became very vivid in the course of time, similarly there something to or something again, some vivid objective that was around us has now again been visualized and has become vivid. And that relates to our present political or religious or situation that has taken place in the country. We have seen, not very late, that the youth aura of our country, the religious scholar of our country, and the political leaders of our country have raised an agitation on a very sacred issue, that is the blasphemy regarding the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And we saw that how they have given vent to their feelings. They have damaged private properties. They have set the cars on fire. They have, in this regard, many people have been killed. So this situation calls for some understanding. This situation calls for especially the teacher to understand this matter on his own first, and then should be able to express this into the class. Obviously, when we go to class, we know that we encounter a lot of questions when such situation comes. For example, one of my students puts me up this question that, is that person who was killed by the guard of the bank or by the manager of the bank is a martyr? What should be my answer to this question? It's very difficult. I'm not a religious leader. I'm a teacher. But he has put up this question to a teacher, and we all know that students spend most of their time with us. And we command their minds. We can guide them. We can teach them. We are their mentors. They believe more than us, than their own parents. So, in this situation, when such questions are put, they ask me, and they ask you too, that should such people be killed? Who do such a hideous crime? So I don't have answer to these questions. But the question is, should I slap him down by saying that I do not know, or should I give him some explanation which I myself is not going to believe what I'm saying? So in this situation demands that we should ask somebody who is worthy of answering our all doubts, all answers, all questions. So that's why we have requested a very known religious scholar, Javed Ahmed Ghamdi Sahab, to please come and talk on this issue. Since our guest has come, so I would stop saying anything more and request the guest to say something about this issue. Hamari maujooda mulki surat-e-haal aur haisiyat-e-ustad hamari zimmedariyan. Aapki guftugu ke baad hamare paas kuch faculty ke diye hue sawalat hain. Hum inse sawalat ke jawab chahenge aur umeed hai ke jo bhi doubts hain, jo bhi aap clarify karna chahenge, wo un sawalat mein aapko unke jawab mil jayenge.
Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ بعثت معلما میں لوگوں کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور قرآن مجید نے بھی جب آپ کی منصبی حیثیت کو بیان کیا ہے تو یہی کہا ہے کہ ہم نے ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمایا ہے جو لوگوں کے دل و دماغ کو پاکیزہ بنائے گا اور اس کے لیے انہیں اللہ کے قانون اور اس کی حکمت کی تعلیم دے گا. تعلیم تربیت یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہا ہے اور وہ دنیا میں اصلا اسی کام کو انجام دینے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ نے بائبل کا مطالعہ کیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھی ان کو استاد کہہ کر پکارتے ہیں اور اپنے لیے بھی شاگرد کا لقب پسند کرتے ہیں. یہ حیثیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر ملک و قوم میں کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے تو استاد اپنی اس حیثیت کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کرے. اور چونکہ ایک معلم کی حیثیت سے آپ دسیوں بیسیوں سینکڑوں طلبہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی تربیت کرتے ہیں تو یہ ذمہ داری دو چند ہو جاتی ہے. اس وقت مسلمانوں کے دل زخمی ہیں, ان کے ساتھ ایک سنگین معاملہ ہوا ہے. وہ جس ہستی کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اس کائنات کی ساری ہستیوں سے زیادہ عزیز ہے اور جس کو وہ اپنی جان سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے مال و متاع سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں, اس کے بارے میں ایک غلط رویے سے ان کو سابقہ پڑا ہے. چنانچہ اس کا رد عمل بھی ہوا ہے اور اس رد عمل میں بعض ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں جس میں بالخصوص ہمارے نوجوانوں نے خود ہمارے ہی دین کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز بھی کیا ہے. یہ صورتحال اس بات کا احساس پیدا کرتی ہے کہ ایک معلم کی حیثیت سے ہم یہ دیکھیں کہ آئندہ نسلوں کی تربیت کرنے کے لیے اس طرح کے مواقع پر ہماری ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اہم ترین کام جو ہم کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں یا مستقبل میں ہم کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم معاملے کی ٹھیک ٹھیک نوعیت کو سمجھیں, یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس وقت ہم کس طرح کے تہذیبی بحران سے دوچار ہیں اور دنیا کی برتر تہذیب کے ساتھ ہمارے معاملے کی کیا نوعیت. جب تک ہم اس کو بالکل ٹھیک طرح سے اس کے پس منظر کو سامنے رکھ کے نہیں سمجھ لیتے, یہ اندیشہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کا تو کچھ اظہار کر لیں گے لیکن اپنی نئی نسلوں کو اس کا صحیح طریقے سے سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں کر سکیں گے. میں اس ضرورت کو پورا کرنے میں کچھ تھوڑی سی اپنے حقیر علم کی حد تک آپ کی مدد کروں گا. دور حاضر کی تہذیب بظاہر یہ لگتا ہے کہ ثقافتی, سماجی, سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے ہم پر ایک یلغار کی کیفیت میں ہے, اور اس طرح کی صورتحال چونکہ آدمی کو ایک حد تک مروب بھی کرتی ہے, پھر کچھ مشتل بھی کرتی ہے, پھر کچھ رد عمل میں مبتلا بھی کرتی ہے, تو ان ساری کیفیات سے ہم وقتاً فوقتاً گزرتے رہتے ہیں. لہذا پہلے تو کسی حد تک اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی نئی کشمکش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ اس میں شعوب و قبائل کے مابین بھی, قوموں کے مابین بھی, اور تہذیبوں کے مابین بھی کچھ نہ کچھ تبادلہ اچھا یا برا ہوتا رہتا ہے. اور خاص طور پر اگر کوئی تہذیب سیاسی قوت حاصل کر لے اور دنیا میں اس کو برتری کا مقام حاصل ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اخلاقی حدود کی پابندی کرتے ہوئے ہی معاملہ کرے. انسان کے اندر وہ جو ایڈلر کے الفاظ میں بنیادی جبلت ہے, تفوق اور برتری کی جبلت, وہ قومی اور تہذیبی حیثیت سے بھی کچھ نہ کچھ رنگ دکھاتی ہے. اور وہ جس کو شاعر مشرق نے کہا ہے کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک, یہ چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جس زمانے میں روما کی تہذیب عروج پر تھی تو دنیا کی دوسری اقوام پر اسی نوعیت کے اثرات مترتب ہوتے تھے. تہذیب اپنی برتری کا اظہار بھی کرتی تھی, اپنا سیاسی تفوق بھی منوانا چاہتی تھی, اور پھر اس کے آثار بھی دوسری قوموں, ملکوں اور ان کے افراد تک پہنچتے تھے, اور کسی نہ کسی اعتبار سے وہ ان کی سماجی, سیاسی اور معاشرتی زندگی کو متاثر بھی کرتے تھے. ایران کی تہذیب جب اپنے عروج کو پہنچی تو اس کا ادب, اس کا فلسفہ, اس کے اسالیب, اس کے بات کرنے کے انداز, یہ سب لوگوں کے لیے اسی طرح کے اثرات پیدا کرنے کا باعث بنے, اور جب اس کے ہاتھ میں قوت آئی تو اس قوت کا اظہار بھی مختلف صورتوں میں ہوا. خود ہم مسلمانوں نے بھی دنیا پر کم و بیش 1000 سال تک حکومت کی ہے, اور اس کے دوران میں ظاہر بات ہے کہ دنیا کو ہم سے بھی اس طرح کے بہت سے معاملات پیش آئے ہیں, اور دنیا نے اس کے اثرات قبول بھی کیے ہیں, اس کے مقابلے میں رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے, جنگ و جدال کے بازار بھی گرم ہوئے ہیں, اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے رہے ہیں. تو ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی بہت نیا معاملہ نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس میں یہ سب معاملات پیش آتے رہتے ہیں. موجودہ زمانے میں البتہ ایک بڑا فرق یہ واقع ہوا ہے کہ تہذیبی اثرات ذرائع مواصلات میں غیر معمولی ترقی پیدا ہو جانے سے اور ابلاغ کے ذرائع میں غیر معمولی ترقی پیدا ہو جانے سے بہت زیادہ سنگین صورت اختیار کر لیتے ہیں. چیزیں گھروں میں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں, بازاروں میں آنی شروع ہو جاتی ہیں, آپ کے دل و دماغ میں گھسنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کی روح میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں, اور گویا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر رہی ہیں. تو اس لحاظ سے اس کے اثرات کچھ زیادہ بھی محسوس ہوتے ہیں. تاہم یہ دنیا کی قدیم تاریخ کا تسلسل ہے, اس کو بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دور حاضر میں جس تہذیب کے ساتھ اب آپ کو, مجھے یا قومی حیثیت سے مسلمان امت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کے پس منظر اور اس کی تاریخ کے بعض پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے. ایک یہ کہ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک پاپائیت کے خلاف جدوجہد کی, یعنی مسیحی مذہب ہماری طرح نہیں تھا کہ جس میں عالم بس کسی فن کا ماہر ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے, جیسے انجینئر ہوتا ہے, جیسے کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کے علوم کا ماہر ہوتا ہے. ہمارے ہاں عالم کی حیثیت اس سے مختلف نہیں رہی, لیکن ان کے ہاں اس نے ایک ادارے کی صورت اختیار کر لی تھی, اور یہ ادارہ جو کچھ زمین پر باندھتا تھا وہی آسمان پر بھی بن جاتا تھا. مذہب کی تعبیر پر بھی اس کی اجارہ داری تھی, اور وہ مذہبی معاملات میں ایسے سیاسی اختیارات بھی رکھتا تھا کہ جس کی ایک بڑی ہی درد انگیز تاریخ ہے اگر آپ دنیا میں انسانی آزادیوں اور حقوق کے حوالے سے دیکھیں. جن علوم پر اس وقت دور حاضر کی تہذیب کو ناز ہے, وہ جب پیدا ہو رہے تھے تو اس کو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا پاپائیت کے اسی ادارے سے پیش آیا تھا. اور اس میں بعض بڑے بڑے فلسفیوں کو اور سائنسدانوں کو تعذیب کا شکار بھی ہونا پڑا تھا. اس کے خلاف ایک لمبے عرصے تک انہوں نے جدوجہد کی ہے. اور اس میں جب آپ اس نوعیت کی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ علمی طریقے سے بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کسی حد تک اشتعال بھی پیدا کرتی ہے, رد عمل بھی پیدا کرتی ہے. اور رد عمل اور اشتعال کی نفسیات میں ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی حدود کے اندر رہ کر ہی معاملہ کرے. چنانچہ یہ معاملہ وہاں بھی ہوا ہے. انہوں نے پاپائیت کے ادارے کو جب رد کیا ہے تو اس میں جس چیز کی وہ ادارہ نمائندگی کر رہا تھا یعنی مذہب, اس پر بھی نقد و نظر کے نئے اسالیب ایجاد کیے. دنیا میں مذہب کو جو تقدس ایک زمانے تک حاصل رہا ہے اس کو انہوں نے ایک بت کی طرح اپنی دانش میں توڑنے کی بھی کوشش کی ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر آزادی اظہار رائے کو ایک بڑی غیر معمولی قدر کی حیثیت حاصل ہوگی, ایک ویلیو کی حیثیت حاصل ہوگی. اگر آپ اپنی تہذیبی روایت اور دور حاضر کی تہذیبی روایت کا مطالعہ کریں اور یہ جاننا چاہیں کہ اس کا حقیقی امتیاز کیا ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرقی تہذیب جو اسلام کے زیر سایہ یا انبیاء علیہ السلام کے زیر سایہ پروان چڑھی ہے اس میں بنیادی قدر کی حیثیت, دیکھیے بہت سی اقدار ہوتی ہیں, بہت سی ویلیوز ہوتی ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تہذیب کسی خاص قدر یا ویلیو کو اپنی شناخت بنا لیتی ہے. تو ہماری تہذیبی روایت میں دو چیزوں کو بنیادی قدر کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی. آپ اگر پچھلی ہزار سال کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو آپ ہر جگہ ان دونوں اقدار کا ظہور دیکھیں گے, سیاست میں, معیشت میں, معاشرت میں, ہر جگہ آپ کو اس کا ظہور نظر آئے گا, اور لوگ ان دونوں اقدار سے غیر معمولی محبت کرتے نظر آئیں گے. ان میں سے ایک حیا تھی اور دوسرے حفظ مراتب. حیا کو آپ مرد و عورت کے تعلق کے حوالے سے نہ دیکھیے, یعنی یہ در حقیقت ایک انسانی رویہ ہے جس میں آپ کچھ بے باکی کے مقام پر کھڑے نہیں ہوتے بلکہ ایک جھجک کے مقام پر کھڑے ہو کر معاشرتی معاملات کرتے ہیں. تو یہ ہماری ایک تہذیبی قدر تھی, اور پھر اس نے کئی پہلوؤں سے ظہور کیا تھا, یعنی لباس میں, بات چیت میں, محاوروں میں, زبان میں, ادب میں, ہر چیز میں اس کا ظہور ہوتا تھا. دوسری چیز جیسے میں نے عرض کیا حفظ مراتب تھی, یعنی بڑا بڑا ہے چھوٹا چھوٹا ہے, اور اس میں بہت سے آداب کا لحاظ رکھ کے بات کی جاتی تھی. والدین کا ایک خاص مرتبہ اور مقام ہے, باپ کی ایک خاص حیثیت ہے گرانے میں, بڑے بھائی کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے, استاد کا ایک غیر معمولی احترام ہے, وہ باپ سے کم تر نہیں ہوتا تھا بلکہ کچھ برتر مقام پر ہی کھڑا ہوتا تھا اپنے شاگردوں کے لیے. تو یہ حفظ مراتب تھا. اب اسی میں ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہ انبیاء کی تہذیب ہے تو نبیوں کے بارے میں بھی ایک خاص رویہ اسی حفظ مراتب کے پس منظر سے پیدا ہوتا تھا. یعنی وہ کوئی ہمارے ہاں ایسا نہیں خیال کیا جاتا تھا کہ جیسے لیڈروں میں لیڈر ہیں, یا مدبروں میں کوئی مدبر ہے, یا فلسفیوں میں کوئی فلسفی ہے, یا حکیموں میں کوئی حکیم ہے, بلکہ ایک بڑی ہی غیر معمولی حیثیت ان کے لیے ہماری تہذیب میں مانی جاتی رہی ہے. میں بحثیت مجموعی عرض کر رہا ہوں. پھر اس میں بطور خاص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تو جو ہمارے جذبات اور احساسات کی نوعیت رہی ہے اور اب تک ہے, اس میں خود قرآن مجید نے جو ان کا مقام بیان کیا, جو ان کی حیثیت بیان کی, اس نے غیر معمولی کردار ادا کیا تھا. کیونکہ قرآن مجید نے اس محبت اور اس عقیدت اور اس احترام اور اس تعلق کے خاطر کے بیج ہماری کشت دل میں بوئے ہیں, اور ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے ان کا درجہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں تو آپ اس کی پیروی کریں گے, یا وہ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ ان کی اتباع کریں گے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ آداب ہمیں سکھائے کہ اگر ان کی بارگاہ میں آپ کو بات بھی کرنی ہے تو اس میں لب و لہجے میں ایسی متانت اور ایسا حسن اور ایسی پستی ہونی چاہیے کہ جس میں ادنا درجے میں بھی کسی گستاخی کا شائبہ نہ ہو. اور اس پر یہ کہا کہ اگر تم ایسا لحاظ نہیں رکھو گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں گے. اسی طریقے سے یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ دین کے معاملات میں تو جو کچھ کہتے ہیں وہ خدا کے حکم کے طور پر پیش ہی کرتے ہیں, اگر تمہارے دنیاوی معاملات میں بھی کسی وقت وہ کوئی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کو تمہیں اس طرح قبول کرنا ہے کہ تمہارے دل میں بھی اس میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. بلکہ یہ اسلوب اس میں اختیار کیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یعنی یہ لوگ اس وقت تک اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے, مومن نہیں ہو سکتے حقیقی معنی میں, جب تک پیغمبر کو اپنے تمام معاملات میں یہ حیثیت نہ دیں کہ وہ کوئی فیصلہ کریں تو اس کے سامنے یہ سر تسلیم خم کر دیں اور اتنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں. یہ آداب خود خدا نے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں پیغمبر کے بارے میں بتائے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں میں اور مسلمانوں کی تہذیب میں حفظ مراتب کے لحاظ سے آخری درجہ جو کچھ بھی انسانی تصور میں آ سکتا تھا وہ پیغمبر کے لیے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تمام پیغمبروں کے لیے مان لیا گیا. یہ چیز ہماری نفسیات میں داخل ہے, ہمارے اندر روح میں اتری ہوئی ہے. لیکن اس کے بالکل برخلاف جو تہذیبی روایت اس پچھلے 300-400 سال میں مغرب میں پروان چڑھی یا دور حاضر کی تہذیب کی علامت قرار پائی, اس میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہمارے ہاں یہ دونوں قدریں حیا اور حفظ مراتب غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں, آپ انگلی رکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس تہذیب کی شناخت یہ تھی, اسی طرح ان کی تہذیب کی شناخت آزادی اظہار رائے بن گئی. یا اگر آپ دوسرے لفظوں میں کہیں, ایک لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو فریڈم, یعنی انسان کو علم میں عمل میں آزادی حاصل ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جدوجہد پاپائیت کے خلاف ہوئی تھی, بہت لڑ کر ہوئی تھی, اس کے پس منظر میں بہت سے درد انگیز واقعات تھے اور ایسی چیزیں تھیں کہ جو کسی بھی انسان میں اشتعال پیدا کر سکتی ہیں یا اس میں رد عمل مبتلا کر سکتی ہیں, تو اس کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہوگی. چنانچہ اس وقت اگر آپ دور حاضر کی تہذیب میں کسی ایک قدر پر انگلی رکھنا چاہیں, کسی ایک ویلیو پر کہ جس کو آخری درجے کی اہمیت حاصل ہے, تو آزادی. جیسے ہماری تہذیب میں حیا اور فرق مراتب یا حفظ مراتب کو یہ حیثیت حاصل تھی, آزادی کو ہم بھی بڑی اہمیت دیتے تھے. لیکن بعض اوقات کوئی چیز شناخت بن جاتی ہے, تو جدید تہذیب میں یہ چیز شناخت بن گئی کہ آزادی کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے, فرد کی آزادی میں کوئی چیز داخل نہیں ہونی چاہیے. یہ نفسیات میں شامل ہوئی. یہ جو نفسیات ہے, اس نفسیات نے پھر آگے بڑھ کر یہ چیز بھی کم و بیش ختم کر دی کہ یہ جو مراتب کے معاملے میں بعض چیزیں آزادی میں رکاوٹ بنتی ہیں, تنقید کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں, ان کو بھی اب ماضی کا قصہ سمجھ کر ختم کر دیا ہے. آپ دیکھیے نا کہ ہماری تہذیبی روایت میں, آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول پڑھے انہیں معلوم ہوگا کہ وہ بیچارے ایک نوجوان نے اپنی ٹوپی بیچ کر کسی کی کچھ خدمت کر دی, اب وہ اس مصیبت میں مبتلا ہے کہ ٹوپی چونکہ سر پر نہیں ہے تو بزرگوں کے سامنے کیسے جائے گا. یعنی یہ ایک قدر ہے جس کا اظہار ہوتا ہے اس معاملے میں, اب یہ ماضی کا قصہ بن گئی. بالکل اسی طریقے سے وہاں پر بھی بہت سی وہ چیزیں جو ہمارے لیے بڑی حساسیت کا باعث ہیں وہ ماضی کا قصہ بن گئی. چنانچہ وہ یہ خیال کرتے ہیں اور ان کی نفسیات میں یہ چیز داخل ہو چکی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد بتدریج دنیا میں آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کسی بڑے سیاسی لیڈر کے اوپر نقد کرتے ہیں یا پیغمبر پہ نقد کرتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کا خاکہ اڑاتے ہیں یا ان کا خاکہ اڑاتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کو کسی لطیفے کا موضوع بنا لیتے ہیں یا ان کو کسی لطیفے کا موضوع بنا لیتے ہیں. یہ چیز ان کے اسی دائرے میں آ کر رہے گی, نفسیات میں شامل ہو گئی. اب جو چیزیں نفسیات میں شامل ہو جاتی ہیں, یہ تو نہیں ہوتا کہ سارے لوگ اس کا بہت کروڈ اظہار کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ضرور کر ڈالتے ہیں. یعنی ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو پچھلے 200 سال میں ہمارے لیڈروں نے مغرب سے متعلق جو رویے ہمارے اندر پیدا کیے ہیں, جس رد عمل کی کیفیت ہمارے اندر پیدا کی ہے, سب لوگ تو اس کا اظہار خود کچھ حملہ کر کے نہیں کرتے, لیکن کچھ لوگ کر ڈالتے ہیں. بالکل اسی طرح سے آزادی, اظہار, نقد و نظر, اس کی بھی ایک قدر ہے جو مغرب میں ڈیولپ ہوئی ہے یا دور حاضر میں ڈیولپ ہوئی ہے, اس کا اظہار بھی پھر کچھ لوگوں کے ہاں اس کروڈ صورت میں ہو جاتا ہے. تو ایک تو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نفسیاتی فرق ہمارے اور ان کے درمیان واقع ہو چکا ہوا. اس کے بعد جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دور حاضر کی اس تہذیب میں اور خصوصاً ہماری مشرقی اور پھر اسلامی تہذیب میں, یا مسلمانوں کی تہذیب دوسرے لفظوں میں کہیے, اس میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ نظریات کے لحاظ سے یا زندگی کو دیکھنے کے لحاظ سے بھی کچھ فرق ہے. بلکہ اس کو مزید اگر واضح کیجئے تو کہیں کچھ ذرا فرق ہے, کہیں کچھ زیادہ فرق ہے, اور کہیں یہ تصویر بھی سامنے آتی ہے کہ جیسے بود المشرقین ہے, یعنی ہم ایک انتہا پر کھڑے ہیں, وہ ایک دوسری انتہا پر کھڑے ہیں. شاید اسی کو دیکھ کر بعض لوگوں نے اس زمانے میں یہ تصور بھی پیش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی کلیش ان دونوں تہذیبوں کے درمیان واقع ہونے والا ہے. ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, تہذیبی سطح پر معاملہ کرتے ہیں, تو دور حاضر کی اور اپنی ضرورتوں کا اگر آپ تقابل کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں غیر معمولی ترقی سائنسی علوم میں ہوئی ہے, غیر معمولی ایجادات ہوئی ہیں، غیر معمولی اکتشافات ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی ریزنٹمنٹ یا کوئی رد عمل محسوس ہوتا ہو. لوگ خوش دلی کے ساتھ بالعموم اس کو قبول کر رہے ہیں، اس کو انسانیت کی میراث سمجھتے ہیں. دنیا کا سفر جاری ہے، اس میں کسی زمانے میں یونان نے اپنا کردار ادا کیا، کسی زمانے میں مسلمانوں عربوں نے اپنا کردار ادا کیا، اب دنیا کی کچھ اور قومیں ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور علم کا قافلہ جاری ہے. تو سائنسی علوم کے حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ کلیش یا تصادم کی صورت نہیں ہوتی. یہی صورتحال کم و بیش بیشتر سماجی علوم کے بارے میں. مغربی تہذیب میں یا دور حاضر کی تہذیب میں جس طرح سائنسی علوم میں غیر معمولی بلکہ غیر معمولی بھی کم لفظ ترقی ہوئی ہے اور دو تین صدیوں کے اندر ایک دنیا تبدیل ہو گئی ہے، ایسا ہی سماجی علوم میں بھی ہوا ہے. سماجی علوم ہمارے ہاں بالکل گھٹنوں چل رہے تھے جب وہ مغرب میں گئے ہیں، اور انہوں نے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے. اب قانون میں اور معیشت میں اور معاشرت میں اور نفسیات میں اور بہت سے دوسرے علوم میں ایک دنیا ہے علوم کی جو وجود پذیر ہو چکی ہے، اور ایسی بعض چیزیں اس میں نمودار ہوئی ہیں کہ اس میں بھی دور حاضر کے اکتشافات کوئی کم نہیں ہیں، اور ہم اس سے بھی استفادہ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت خوش دلی کے ساتھ استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کے اصول پڑھاتے ہوئے یا جدید نفسیات کو پڑھاتے ہوئے اور چیزیں اختیار کرتے ہوئے کوئی اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آتا. لیکن بہرحال کچھ مقامات ایسے ہیں یا کچھ دائرے ایسے ہیں جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی اور جگہ سے بات کر رہے ہیں اور دور حاضر کا تہذیبی رجحان کسی دوسری جانب ہے. میں جب اس کا جائزہ لے کر دیکھتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ تہذیبی قدر اور شناخت میں ہمارے ہاں حیا اور فرق مراتب کو جو حیثیت حاصل ہے وہ آزادی کو ان کے حاصل ہو گئی ہے، بالکل اسی طرح زندگی کے ان معاملات میں بھی چھ دائرے ایسے ہیں جس میں زاویہ نظر میں کچھ فرق واقع ہوا ہے، اور بعض معاملات میں جیسے کہ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں کچھ زیادہ فرق واقع ہو گیا.